الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. گزشتہ تین جمعوں سے جو گفتگو ان اجتماعات میں جاری ہے اس کا آغاز آپ کو یاد ہوگا کہ اس تجویز کے ضمن میں ہوا تھا جو میں نے صدر ضیاء الحق صاحب کی خدمت میں پیش کی. اس ملک میں جو ایک سیاسی تعطل ہے اس کو رفع کرنے کے لیے اس کے سلسلے میں چونکہ یہ بات بھی آئی کہ پاکستان کا قیام محض کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ اس کے بڑے قوی محرکات تھے. ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بات بھی اس دنیا میں حادثتاً وجود میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس کائنات کا ایک مدبر ہے، مالک ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر امر فرماتا ہے، اس کے اذن کے بغیر ایک پتا تک جنبش نہیں کرتا، اور جو کچھ بھی کبھی ہونا ہے وہ اس کے علم قدیم میں ازل سے موجود ہے. اس اعتبار سے ایمان اور عقیدے کے روح سے بھی ہمارے نزدیک اتنا اہم واقعہ جو ہے وہ اچانک حادثے کے طور پر وجود میں نہیں آ سکتا تھا، بلکہ اس کے بہت قوی محرکات تھے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان محرکات کو پہچانا جائے اور جو اس کی اصل منزل تھی اس کی طرف پیش قدمی جاری رہی، اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہوتا، یعنی تعطل کا ایک لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، اس وقت پاکستان میں سیاسی تعطل، یہ بھی موجودہ جو صورتحال ہے اور جس کا کہ تجزیہ میں نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اس کے اعتبار سے یہ بھی بہت خوفناک ہے. لیکن اصل میں زیادہ خوفناک اور زیادہ مذمت بخش تو وہ معاملہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا اس کی طرف پیش قدمی نہیں ہو سکی. اس عمل میں جو تعطل رہا ہے تو ساری خرابیاں تو در حقیقت اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کا کے وجود میں آنے کا ایک محرک تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہندو کا خوف تھا. وہ خوف سیاسی بھی تھا، معاشی بھی تھا، سماجی بھی تھا، مذہبی بھی تھا. مسلمانان ہند کو یہ شدید اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ ہندو اپنی بروٹ میجورٹی کے بل پر، اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر مسلمانوں کو قومی اعتبار سے، سماجی اور تمدنی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اپنے اندر ضم کر لیں، ان کا تشخص باقی نہیں چھوڑیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی طاقتور محرک ہے. یہ بات جان لیجئے کہ خوف کا محرک کہنے میں تو یہ ایک منفی جذبہ ہے، لیکن ہے بہت پوٹنٹ. اس خوف کی وجہ سے بسا اوقات بڑے محیر العقول قسم کے حالات و واقعات پیش آ جاتے ہیں. دوسرا جذبہ میں نے عرض کیا تھا، دوسرا محرک وہ تھا مثبت، اور وہ احیاء اسلام کی ایک خواہش. ہم جو انتہائی پستی کو پہنچ کر پھر اب اس پستی سے اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کوشش کو ایک اپیل ملی ہے، اس جذبے کے لیے ایک امید فراہم ہوئی ہے تحریک پاکستان کے اس نعرے سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ صحیح ہے کہ اس کا شعور بحیثیت مجموعی بھی مسلمانان ہند میں نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، لیکن جذبہ یقیناً تھا اور ایک امید کا چراغ جو ہے وہ دلوں میں حقیقتاً روشن ہو گیا تھا کہ پاکستان میں ہم اسلامی نظام قائم کریں گے اور ہمارا وہ جو عہد گزشتہ ہے اللہ نے چاہا تو وہ لوٹ آئے. فیصلہ کن چیز میں نے عرض کی تھی کہ وہ ہے مشیت ازدی، اللہ تعالی کی اپنی پلاننگ ہے، اللہ کے اپنے نقشے ہیں. یفعل اللہ ما یرید، اللہ تعالی کر گزرتا ہے جو بھی ارادہ کر لے، اس کے ارادے کے آگے آڑے آنے والا کوئی نہیں. اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی تقویم بڑی طویل ہے، ہمارے حساب کتاب جو ہے وہ دنوں اور ہفتوں اور مہینوں اور سالوں میں ہے، اور اللہ کا حساب کتاب جو ہے وہ بہت طویل ہے، اس کے پیمانے بڑے ہیں، اس کا ایک دن ہزار برس کے برابر. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، ہزار سال کے برابر. اس لانگ ٹرم پلاننگ میں مجھے یہ یقین ہے، کبھی کبھی میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، مایوسی کے جب جھونکے آتے ہیں اور ہوائیں چلتی ہیں تو امید کا وہ چراغ جو ہے وہ کچھ بجھنے پر بھی آ جاتا ہے، کم سے کم یہ کہ اس میں لرزش پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر وہ یقین جو ہے دوبارہ اپنی جگہ آتا ہے کہ پاکستان کا قیام جو ہے اللہ تعالی کی ایک طویل طویل المیعاد سکیم کا ایک جز ہے، اور اس کا تعلق براہ راست احیاء اسلام کے ساتھ. اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں ماضی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، جو نگاہوں کے سامنے ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں. اس لیے کہ اگر ادھر پیچھے نہیں جھانکیں گے تو میرے نزدیک زیادہ مایوسی پیدا ہوتی ہے. یہ اختلافات، یہ مختلف گروہ بندیاں، یہ مختلف سیاسی موقف، اب ان میں کیسے تالیف ہو، کیسے ان کو جوڑا جائے، کیسے ان میں جمعیت پیدا کی جائے، یہ ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہونا سا کام. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر ہم اپنے ایک صدی کی جو تاریخ پچھلی ہے اس کا جائزہ لیں تو ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہوگا کہ کس کس چوراہے پر ہماری قوتیں منقسم ہوئی کہ کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے، لیکن یہ کہ اس جائزے سے معلوم ہو جائے گا، ایک بصیرت باطنی حاصل ہوگی. مثلاً یہ کہ میں نے جو سیاسی اور تاریخی جائزہ پیش کیا، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ مسلم لیگ، اس کا موقف کیا تھا، کیوں تھا، ہندو مسلم مسئلہ کیسے پیدا ہوا اور اس میں شدت کیوں پیدا ہوئی، اس کے مختلف عوامل و اسباب کیا تھے، وہ کیا اسباب تھے کہ مسلمانان ہند نے مسلم لیگ کی صدا پر لبیک کہی، وہ کیا موقف تھا جس کی وجہ سے علماء کا ایک طبقہ اس تحریک سے کٹ گیا، ان کی بھی ایک رائے تھی، ان کا ایک موقف تھا، اس کو بھی ہمدردانہ سمجھنا چاہیے، ان کے نقطۂ نظر کو بھی اچھی طرح سے سمجھ کر اختلاف آدمی کرے. یہ بات بالکل دوسری ہے، اختلاف بڑی سے بڑی شخصیت سے کیا جا سکتا ہے، ہم اختلاف نہیں کر سکتے تو محمد رسول اللہ سے نہیں کر سکتے. باقی تو یہ کہ کسی شخص کی رائے ہو سکتی ہے کہ فلاں شخص سے فلاں وقت غلطی ہوئی، لیکن وہ غلطی جو ہے نیک نیتی کے ساتھ ہوئی، تو اس سے کوئی اس کی شخصیت پر حرف نہیں آتا. حرف آتا ہے جہاں بدنیتی کا معاملہ، اگر وہ ایٹریبیوٹ کی جائے، منسوب کی جائے بدنیتی، تو وہ ہے توہین. نیک نیتی کے ساتھ غلطی جو ہے، جس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں، اس سے تو ہم صحابہ کرام کو بھی مبرہ نہیں سمجھتے. تو کجا یہ کہ بعد میں آنے والی چاہے وہ شخصیت کتنی ہی عظیم ہو، تو اس سے اختلاف کا حق ہے، لیکن اختلاف ادب کے ساتھ، ان کے موقف کو سمجھتے ہوئے، ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے اختلاف کرنا اور ہے، اور لٹھ مارنا اور ان کے اوپر بدنیتی کا الزام عائد کر دینا، یہ بالکل دوسری بات. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جماعت اسلامی کے نام سے قافلہ بنا تو کیوں بنا، اس کے بھی اسباب تھے، حالانکہ ابتدا میں مولانا مودودی اس قومی تحریک کے ایک مؤید کی حیثیت سے، تائید کرنے والے کی حیثیت سے سامنے آئے. علماء کے موقف پر، جمعیت العلماء ہند پر شدید تنقیدیں کی مولانا نے، جس سے کہ تقویت حاصل ہوئی اس قومی تحریک کو، لیکن پھر انہوں نے اپنا ایک راستہ علیحدہ بنایا، وہ کیوں بنایا. بہرحال یہ تو تھا ایک تاریخی اور سیاسی تجزیہ. آج میں یہ چاہتا ہوں میری اس گفتگو کی یہ آج آخری کڑی ہے کہ دینی فکر کے جو مختلف دھارے ہمارے ہاں موجود ہیں بالفعل، اور ان میں کچھ نہ کچھ تصادم اور آویزش کی بھی ایک کیفیت ہے. مثلا یہ کہ دو اصطلاحات ہمارے ہاں بہت عام ہیں، ایک لبرل مسلمان، ایک آرتھوڈاکس مسلمان. ایک تو وہ مسلمان ہے کہ جو بہرحال مسلمان بھی ہے، کلمہ گو بھی ہے، کچھ نماز روزہ بھی جتنی توفیق ہو جاتی ہے کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ زمانے کا ساتھ دینا چاہتا ہے، تہذیب میں، تمدن میں جو بھی نئے انداز ہیں ان کو اختیار کرتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں لبرل مسلمان. ایک مسلمان وہ ہے کہ جو دین جیسا کچھ کہ اسے اسلاف سے ملا ہے اس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ چمٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ کوئی سرے منہ تبدیلی جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح آج آپ نے دیکھا ہوگا نوائے وقت جو یہ انگریزی سیکشن شائع کرتا ہے ہر جمعے کو، تو آج بی بی سی کے نمائندے کی ایک بڑی طویل رپورٹ ہے صدر ضیاء الحق صاحب سے انٹرویو کی، لسنر کے حوالے سے نوائے وقت چھاپی ہے. اس میں ہمارے موجودہ صدر صاحب نے بھی دو اصطلاحات استعمال کی کہ دو اسلام ہیں اس ملک میں یا دو رجحانات ہیں مذہبی اعتبار سے. ایک کو انہوں نے کہا ماڈرنس، وہ ماڈرن ہے، ماڈرن اسلام، گویا کہ وہ جدید تہذیب کے جو بھی خد و خال ہیں ان کو، جیسے بھی وہ ہیں ان کو وہ اختیار کرنا چاہتا ہے. اور دوسروں کو کہا ہے انہوں نے فنڈامنٹلسٹ، اور اپنے آپ کو ان دونوں سے علیحدہ کر کے کہا ہے میں ان دونوں کے مابین چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے اس سے شدید اختلاف ہے. اصل میں اگر وہ ماڈرنسٹ اور آرتھوڈاکس کہتے اور درمیان کی کوئی راہ بتاتے تو وہ بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن ماڈرنسٹ اور فنڈامنٹلسٹ، فنڈامنٹلسٹ تو لازم ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ ہو. اگر فنڈامنٹلز کے اندر بھی آپ ترمیم کے لیے آمادہ ہیں تو پھر تو خیر بات کہیے. مجھ سے بھی ایک مرتبہ وہ میک جو ایک پرچہ نکلتا ہے کراچی کا، اس کے نمائندے نے جب انٹرویو لیا تھا، یہ جنگ والوں کا انگریزی میگزین ہے، تو اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو کہاں رکھو گے، لبرل آرتھوڈاکس؟ میں نے کہا نہیں، نہ لبرل نہ آرتھوڈاکس، میری حیثیت فنڈامنٹلسٹ کی ہے. تو فنڈامنٹلسٹ کے بعد ہی کیا ہے، ایک چیز ہے اس کی اساسات ہیں، اس کی جڑیں ہیں، اس کے فنڈامنٹلز ہیں، ان فنڈامنٹلز کو تو ہمیں سٹک کرنا ہے، مضبوطی سے تھامنا ہے. عزو علیہ بن نواجز، ان کو تو اپنے دانتوں سے پکڑو مضبوطی کے ساتھ. البتہ یہ ہے کہ وہ نقشہ جو ہے جو قرآن مجید میں دیا گیا کہ مثل کلمت طیبت کا شجرت طیبت اصلہا ثابت و فروعہا فی السماء، کہ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ شجرہ طیبہ کی ہے، بڑا تناور توانا درخت ہے. اس درخت کی دو کیفیات جو ہے اس کی طرف اس تمثیل میں اشارہ کیا گیا، اصلہا ثابت، اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوطی سے جمی ہوئی ہو، جڑ ہل گئی تو پھر تو وہ درخت جو ہے وہ آندھی کا ایک جھونکا آئے گا اور اس کو گرا دے گا. جڑ کا مضبوطی سے جمے ہونا ضروری ہے. وہ فروحا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ شاخیں جو ہے انہیں جڑ سے غذا مل رہی ہے، وہ اس سے متعلق ہے. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، اور اگر وہ جڑ ہی ڈھیلی پڑ جائے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں، تو میرے نزدیک تو وہ گویا کہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اسلام کے اساسی جو اصول ہیں ان پر بھی وہ کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ ہے. تو میں اصل میں صرف اس کو ایک مثال کے طور پر لا رہا ہوں کہ ہمارے اب یہ مختلف رجحانات ہیں، ایک تجدد پسند ہے، اس کے مظاہر مختلف اوقات میں ہمارے ہاں ہوتے رہے. مثلا میں نے اپنے زمانہ طالب علمی کے اس سے پہلے بھی شاید دو واقعات آپ کو بتائے کہ ایک تو خط چھپا تھا پاکستان ٹائمز میں، ایک شخص نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد پردہ کرتی تھی، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فاطمہ جنا پردہ نہیں کرتی، اور آج کی مسلمان عورت کے لیے قابل تقلید فاطمہ جنا ہے، فاطمہ بنت محمد نہیں. نقل کفر کفر نباشد، میں نے اس کا موقف عطا کیا، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ویسے یہ کہ جس طرح آپ اس پر اپنے شدید جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اگر اپنے غریبانوں میں جھانکیں گے تو ہم میں سے اکثریت کا عمل اسی پر ہے، ہمارا قول کچھ اور ہو، اگر ہم جھانکیں اپنے گھروں میں کہ ہماری خواتین، آیا وہ فاطمہ بنت محمد کی پیروی کر رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم، یا فاطمہ جناح کی کر رہی ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہرحال کم سے کم متوسط اور جو ہمارے اوپر کے طبقات ہیں ان کی ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ چاہے زبان سے وہ کچھ بھی کہتی ہو لیکن عملاً جو ہے اس کا اتباع، اس کی جو عملی شکل ہے وہ تو فاطمہ بنت محمد کی پیروی کی نہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میری تلخ نوائی معاف کیجئے لیکن یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح اسی زمانے میں ایک کتاب شائع کی گئی تھی، کیونکہ دستور بنانا یہ بڑا ہمارے ہاں پروجیکٹ رہا ہے، آج تک تو وہ حل نہیں ہو پایا، سن 73 میں جیسے تیسے گیو اینڈ ٹیک کے تحت وہ بھی دستور بنا تھا، اس لیے کہ جو بھٹو صاحب آئے تھے وہ تو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے آئے تھے، تو ماشاء اللہ والوں نے انہیں حکومت سونپی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر دستور نہ بنتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ماشاء اللہ جاری رہتا، لہذا بہرحال انہوں نے بھی لچک کا اس وقت مظاہرہ کیا، کچھ باتیں لوگوں کی مانی، سیاستدان تو وہ تھے اس میں کوئی شک نہیں، اور کچھ لوگوں نے ان کی باتیں مانی اور وہ گیو اینڈ ٹیک سے وہ دستور بن گیا جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ غالب کا وہ جو مصرع ہے کہ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، تو کچھ اس طرح کی بات اس دستور کے بارے میں ہے، اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ دستور کا اس وقت جو مرحلہ چل رہا تھا اس کے لیے دستور ساز اسمبلی کے اراکین کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب مرتب کرائی گئی تھی حکومت کے اہتمام سے، دساتیر عالم، مجموعہ دساتیر عالم، کوئی مسٹر جسٹس ایم بی احمد ہوتے تھے ریٹائرڈ جج، ان کے حوالے یہ کام کیا گیا تھا، انہوں نے جو مجموعہ مرتب کیا تو اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا تھا جس میں یہ الفاظ انہوں نے پورے اسی طرح درج کیے کہ ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سنت بھی ایک سورس ہے اسلامی قانون کا مستقل، تو ایک شخص کی زندگی ہمیشہ ہمیش کے انسانوں کے لیے قابل اتباع کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ بھی ایک قول ہے اور ایک بڑی شخصیت کا قول ہے، اس کی ایک حیثیت تھی سرکاری اور ہمارے ہاں اس کا مقام تھا، تو یہ دو واقعات تو مجھے یاد ہیں، اور یہ سمجھیے کہ یہ باتیں ہیں 50-51 کے زمانے کی باتیں ہیں، یہ اب تو سمجھیے 30 برس ہو گئے، ایک نسل کا فصل ہے، ایک نسل کا بوجھ ہے۔ ابھی جو پچھلے دنوں ہمارے ہاں پردے کے موضوع پر بڑی کنٹروورسی چلی، تو میری یہ ایک رائے سے یوں سمجھیے کہ اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن اس کے ضمن میں شاید کچھ لوگوں کی نگاہ سے پاکستان ٹائمز ہی میں ایک خط گزرا ہو کہ باقاعدہ ایک شخص نے کہا کہ یہ ماننا پڑے گا، کچھ لوگ خامخواہ کو دلیلیں دے رہے ہیں کہ قرآن نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا، مساوات ہے، ماننا پڑے گا کہ قرآن نے واقعتاً عورتوں کو ایک سیکنڈری حیثیت دی ہے، لہذا اگر ہمیں ہمارے اندر ہمت اور جرت ہے تو ہمیں اور زیادہ بنیادی اجتہاد کرنا پڑے گا، یعنی بنیادی اجتہاد کے معنی ہے کہ قرآن کو بھی اٹھا کے پھینک دینا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ در حقیقت یہ سنت رسول نے زیادہ باندھ دیا ہمیں، مصیبت جو ہے وہ اس کی ہے، لہذا اس سے اگر ہم کسی طریقے سے چھٹکارا پا لیں تو قرآن مجید کی تو انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، اس میں تو اگر کسی قدیم مفسر کو کچھ کہنے کا حق حاصل ہے تو جدید مفسرین جو ہے ان کو بھی اپنا عقول لگانے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ کہ زیادہ جو بائنڈنگ بن جاتی ہے دین میں وہ ہے سنت رسول علی صاحب الصلاۃ والسلام، تو ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کافی ہے کہ سنت رسول سے چھٹکارا حاصل کر لو، تو پھر یہ ساری بندشیں اور یہ پابندیاں جو ہے یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی، لیکن اس شخص نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس رائے سے شدید اختلاف کے باوجود میں اس کی جرت کی داد دینے پر مجبور ہوں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دیانت داری تو ہے کم سے کم کہ جو بات دل میں ہے اس نے کہہ دی، ایک تو اس نے مانا کہ واقعتاً قرآن مجید جو ہے وہ کامل مساوات کا قائل نہیں ہے، یہ سب جو ہے لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں ثابت کرے قرآن سے مساوات وہ تو نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وللرجال علیہن درجہ، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے وقرن فی بیوتکن. قرآن مجید سے آخری الفاظ کسی مائی کے لال کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو کھرچ دے، اس لیے کہ اس کے متن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا. تو اب یہی شکل ہے کہ اگر واقعی چلنا ہے اس راستے پر تو ذرا قرآن کو بھی اگر راستے سے بالکل نہ ہٹاؤ تو ذرا کھسکانا ضرور پڑے گا. اجتہاد کے کوئی ایسے اصول جو ہے وہ ہمیں ایجاد کرنے ہوں گے جو قرآن کو بھی سپر سیٹ کرنا. یہ ایک کشمکش ہے ذہنی اور فکری فضا میں. یہ جو ہے در حقیقت میں چاہتا ہوں کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہے آج آپ کے سامنے اس کا تجزیہ کر کے رکھوں کہ اس پورے اختلاف میں اور اس پورے انتشار میں در حقیقت بنیادی سبب کون سا ہے کہ جو کار فرما. میری جس کتاب کا پچھلی مرتبہ اعلان ہوا تھا، اسلام اور پاکستان، تاریخی، سیاسی، ثقافتی اور علمی پس منظر، اس میں یہ دوسرا جو حصہ ہے ثقافتی اور علمی، اس کے عنوان سے ان موضوعات پر اس میں بحث ہے. لیکن میری تحریر کے بارے میں اکثر کچھ شکایت ہوتی ہے کہ بہت ثقیل ہوتی ہے، اور ویسے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ ایک پوری تاریخ کا تجزیہ چند صفحات میں کرنا چاہیں گے تو وہ مضمون گاڑھا تو ہو جائے گا. وہ جب تک کہ اس کے کچھ پہلے سے مناسبت ذہنی نہ ہو تو وہ بات پوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی. میں اپنے ان مضامین کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آج آپ کو بتا دوں تاکہ اس سے تسہیل ہو جائے، آسانی ہو جائے ان باتوں کو سمجھنے. دیکھیے، جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد اصل میں عقل پر نہیں ہے بلکہ نقل پر ہے. یہ نقل سے مراد کیا ہے؟ منقول شے ہے. دین کی بنیاد اولاً وحی، وحی کسی انسانی عقل کی پیداوار تو نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ وہ تو منتقل ہوئی ہے، نقل ہوئی ہے، اللہ سے منتقل ہوئی رسول تک بواسطہ فرشتہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ منقول ہے، پھر وہ نبی سے منقول آگے ہوئی. اسی لیے قرآن مجید کو بھی خود قرآن میں حدیث سے تعبیر کیا گیا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُوبِنُونَ. یہ قرآن بھی تو حدیث ہے، فرق یہ کہ یہ اللہ کی حدیث ہے، اور جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ رسول اللہ کی حدیث ہے، دونوں حدیثیں. یہ باتیں منقول ہوتی ہیں، نقل ہے اصل سند. سورہ زمر میں بھی فرمایا ہے قرآن مجید نے اپنے لیے لفظ حدیث، اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بہترین بات نازل کی ہے کتاب متشابہ کی صورت میں. تو ایک حدیث اللہ ہے جس کے راوی اول ہے حضرت جبرائیل، اور راوی ثانی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے وہ منتقل ہوئی صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو. وہ حدیث اللہ ہے قرآن مجید. تو یہ تو نقل ہے نا. دوسرے یہ کہ اب اس کی جو توجیہ، اس کی جو تشریح، اس کی جو تبیین، اس کی جو تفصیل، اور اس کی بنیاد پر ایک عملی زندگی کے ڈھانچے کی جو تشکیل ہوئی، وہ کی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جو منقول ہوئی وہ ہے حدیث رسول. وہ حضور کا عمل بھی ہو سکتا ہے، حضور کا قول بھی ہو سکتا ہے. اور ایک تیسری چیز حدیث رسول میں، اس کو ذہن میں رکھیے، اسے کہتے ہیں رسول کی تقریر. تقریر کا ہمارا لفظ اور ہے، لیکن اصول حدیث میں تقریر اسے کہتے ہیں کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں، تو ایک طرح سے حضور کی طرف سے امپلائیڈ اس کی منظوری ہو گئی. ایک کام ہوا، حضور نے دیکھا، حضور نے روکا نہیں، یعنی مقرر رکھنا، برقرار رکھنا، یہ تقریر ہے کہ آپ نے اسے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، بلکہ اس کی گویا کہ آپ نے اجازت دی. تو تین طرح سے ہمیں وہ حدیث رسول پہنچتی ہے، یا وہ حدیث رسول کسی فعل رسول کی رپورٹ ہے جو صحابی کر رہا ہے کہ ہم نے حضور کو یہ کرتے دیکھا، یہ بھی حدیث کہلائے گی، اگرچہ الفاظ رسول کے نہیں ہیں، وہ تو حقیقت میں ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نے یہ کیا، لیکن وہ کہلائے گی حدیث رسول، اس لیے کہ اس میں فعل رسول بیان ہو رہا ہے. اور ایک ہے قول رسول کہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے حضور کو یہ فرماتے سنا، اور تیسرے تقریر رسول کہ رسول کے سامنے جو بات ہوئی کی گئی کوئی کام ہوا اور انہوں نے روکا نہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں، ان کا نام ہے سنت، یہ حدیث نبوی ہے. اب یہ بھی منقول ہے. اب یہ ہے اصل اساسات ہمارے دین، جس کو ہم کہتے ہیں تعبیر کرتے قال اللہ قال رسول، بات ختم. اللہ نے یہ فرمایا، اس کے رسول نے یہ فرمایا، اصل دلیل یہ ہے. لیکن اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ دین کی بنیاد تو نقل پر ہے، لیکن دین بھیجا گیا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور یہ انسان جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حیوان عاقل، عقل رکھنے والے حیوان، اور چاہے سب کے سب ان میں سے عاقل نہ ہو، عاقل کم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یہ انسان اتباع اور پیروی کرتے ہیں اپنے میں سے ان لوگوں کی کہ جو صاحب عقل ہوتے ہیں. انٹلیکچوئل مائنورٹی ایک ہوتی ہے، وہ کسی سوسائٹی کے رخ کو معین کرتی ہے، وہ ذہین اقلیت، وہ انٹیلیجنسیا آپ اسے کہہ لیں، وہ ہے کہ جو معاشرے کا رخ معین کرتی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس طرح پہننا ہے کس طرح رہنا سہنا ہے. تو یہ تو وہ طبقہ ہے، اس کے اندر جو چیز رواج پا جائے گی وہ پھر نیچے جو ہے خود بخود اس کی نقل ہوتی چلی جائے گی. اب یہاں سے سوال پیدا ہوا کہ دین کی اصل بنیاد تو ہے نقل، روایت ہے، روایت اللہ سے، روایت رسول، اور دین آیا ہے ان کے لیے جو صاحب عقل ہے. یہاں سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ عقل اور نقل کا ایک تصادم کہہ لیں، یا ایک مسئلہ ایسا کہ عقل انسانی چاہتی ہے کہ مجھے بات سمجھائی بھی جائے، میں مان لوں گی لیکن یہ کہ بات سمجھائی جائے. اور دین کے حقائق وہ ہے کہ اصل جو ان کی بنیاد ہے وہ ماوراء الادراک، ہمارے احساس اور ادراک سے ماورا، اللہ اور اس کی صفات، اس کی ذات، خیر ذات کا تو تصور ہی نہیں نا، وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور کریں گے تو شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ تصور کیا اور آپ نے کوئی اس کی حیات معین کر دی، وہ حیات معینہ جو ہے وہ اللہ تو ہے نہیں، تو آپ نے ایک بت تراش لیا نا. می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر. تو ہمارے ذہن کے تراشیدہ جو ہے وہ تو لات و منات ہو سکتے، اللہ تو ہو نہیں سکتا. بلکہ سورہ حدید کا درس جن لوگوں نے سنا انہیں یاد ہوگا کہ میں نے یہ بحث بھی کی تھی کہ صفات باری تعالی بھی ہمارے ذہن کی گرفت میں نہیں آتی. مثلا یہ کہ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، البصیر، لیکن یہ کہ وہ کیسے دیکھتا ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں. یہ دیکھنا تو ایک تصور ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہی ویژن جو ہے لوور اینیملز میں بغیر آنکھوں کے وہ دیکھتے ہیں، آنکھیں نہیں، ان کی پوری سکن جو ہے اس کو اس طرح حساس بنا دیا گیا ہے کہ اسی کے اندر ان کا سارا ادراک جو ہے وہ موجود ہے، کوئی معین آرگن علیحدہ سے آنکھ کی شکل میں ان کے پاس نہیں. اب اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ معاذ اللہ، اس کے لیے کوئی ایسی آنکھ یا کوئی ایسی کھال، یہ ہم جو ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہم یہ تو جانتے کہ وہ بصیر ہے، لیکن کیسے دیکھتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں. اسی طرح ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ کتنا بصیر ہے، معاذ اللہ، اس کی جو یہ کمیت ہے کتنا، اس کا تصور ہم کیسے کریں گے جبکہ ہمارا ذہن کا جو پیمانہ ہے وہ بڑا ہی چھوٹا. اللہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے ہم کیسے تصور کریں گے؟ یہ تو جو اس سے زیادہ قادر ہو وہ اندازہ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ اتنا قادر ہے. معلوم یہ ہوا کہ ذات باری تعالیٰ تو خیر، وراء الورا، اس میدان میں تو قدم رکھنے ہی سے ہمیں روک دیا گیا. فرمایا گیا کہ تم کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں کھوج پریت مت کرنا، اس کی آیات اور صفات کے بارے میں تو کر سکتے ہو، لیکن ذات باری تعالیٰ، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل ہوا ہے کہ العجز عن درک ذات ادراک، اور حضرت علی نے اس پر گرہ لگائی ہے، ایک شعر بن گیا پھر کہ والبحث عن کل ذات اشراک، اللہ کی ذات کے بارے میں کھوج کریت کرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ، اس کی ذات کے ادراک سے تو عاجز ہو جانے ہی کا جب احساس ہو جائے گا تو یہی ادراک ہے کہ معلوم اب شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. اب اسی طرح آپ سوچئے آخرت دین کی تو جڑ اور بنیاد ہے، اس لیے کہ ساری قوت محرکہ جو ہے وہ تو ایمان بالآخرت سے ملتی ہے، عمل پر تو چھاپ پڑتی ہے آخرت کی. اب وہ آخرت بھی ہماری نگاہوں سے اجلے، ہم مانتے ہیں کہ جنت اور دوزخ اس وقت بھی موجود ہے لیکن ہماری نگاہوں سے تو وہ اجل ہے. اسی طریقے سے نبوت اور رسالت کی جڑ بنیاد کیا ہے؟ وہی، وہی کا لانے والا فرشتہ، وہ عالم غیب سے متعلق. معلوم ہوا کہ دین کی جڑ جو ہے وہ تو ایمان ہے، ایمان کل کا کل عالم غیب سے متعلق ہے، اس کا کوئی جز عالم شہود یا عالم تجربہ میں ہے ہی نہیں. ایک عجیب بات آپ غور کیجئے گا کہ ہم تو شاید یہ سمجھیں گے کہ حضور پر ایمان، صحابہ کرام کے لیے تو وہ عالم غیب کی بات نہیں، حضور تو موجود تھے سامنے تھے، لیکن ذرا تجزیہ کیجئے، لوگوں کے سامنے جو تھے وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تھے، محمد الرسول اللہ تو نگاہوں سے اوجل ہے، اس لیے کہ رسالت کی بنیاد تو وہی ہے، تو وہی تو کسی نے آتے دیکھی نہیں. یہ جو ابو لہب دیکھ رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو تو نہیں دیکھ رہا، وہ تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھ رہا ہے، اپنے بھتیجے کو جانتا ہے وہ، ان کو دیکھ رہا ہے. ابو جہل جو ہے وہ بھی بنی ہاشم کے چشم و چراغ محمد ابن عبداللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ، وہ تو در حقیقت ان کی نبوت و رسالت کی بنیاد جو ہے وہ تو وہی ہے، وہی نگاہوں سے اوجل ہے. لہذا حضور پر بھی جب ایمان حضرت ابو بکر لائے تو حضور پر ایمان بھی ایمان بالغیب ہے، اللہ پر ایمان تو ایمان بالغیب ہے ہی، آخرت پر ایمان تو ایمان بالغیب ہے ہی، فرشتے پر ایمان تو ایمان بالغیب ہے ہی، خود حضور کی رسالت پر ایمان نہ صرف ہمارا بلکہ صحابہ کرام کا بھی، وہ بھی ایمان بالغیب. اب یہاں سے ایک پیچیدگی پیدا ہوئی، یہ جو غیبی حقائق ہیں ان کو کس طرح پیش کیا جائے کہ عقل انسانی میں بھی آ جائے، یہ ہے مسئلہ. اس لیے کہ عقل جو ہے وہ تو چاہتی ہے، وہ اپنی تسکین چاہتی ہے، سیٹسفیکشن چاہتی ہے، کچھ نہ کچھ تو بتاؤ، کچھ تو سمجھاؤ. دوسری طرف حقائق وہ ہے کہ انسانی نطق کے محدود سانچوں میں ڈھلی نہیں سکتے، ہمارا نطق، ہماری گویائی جو ہے وہ تو ہمارے مشاہدات سے بنی ہے نا، ہم نے ایک چیز دیکھی، اس سے ایک تصور قائم ہوا، اس کا ایک نام رکھ لیا، اس کے حوالے سے اب ہم بات کر رہے ہیں. تو ہماری جو بھی بصارت ہے، سماعت ہے، ہمارے جو حواس ظاہریہ ہیں، ان سے ہماری عقل کا تانا بانا، ہماری منطق کا سارا تانا بانا اس سے بنا، وہ ہے محدود، اور وہ ایمان کے حقائق ہیں لازوال اور ابدی، ازلی و ابدی، وہ انفائنائٹ حقائق کہ جو لامحدود اور عقل انسانی محدود. بئی ہما وہ مصر ہے کہ مجھے سمجھایا جائے، یہ ہے وہ ٹیڑھ، یہ ہے وہ مسئلہ. اور یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ صرف اس دور میں پیدا نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے. یہودیت میں بھی علم کلام پیدا ہوا، عیسائیوں نے بھی علم کلام پیدا کیا، اس لیے کہ ضرورت ہے. علم کلام اسی کا نام ہے کہ دین کے اساسی تصورات کو کسی زمانے کے جو عقلی معیارات ہوں ان کے مطابق کر کے دکھایا جائے، یہ علم کلام کا موضوع ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر لوگ کیسے مطمئن ہوں گے. اور اطمینان جو ہے اس کے لیے قرآن مجید میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ خود حضرت ابراہیم نے اللہ سے درخواست کی، رب ارنی کیف تحیی الموتا، پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. ادھر سے سوال جو آیا ہے وہ بھی بڑا سخت ہے، اولم تومن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ تو جواب جو ہے بڑی لجاجت کے ساتھ، وہ جو بندگی، الرب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى، ابراہیم بندہ ہی ہے چاہے کتنا ہی برگزیدہ بندہ ہے. عرض کیا بلا پروردگار، ایمان تو ہے، مانتا ہوں، ولیکن یطمئن قلبی، ذرا اپنے دل کا اطمینان بھی مطلوب ہے کہ مجھے وہ دل ٹھک جائے ٹک جائے اس بات. تو یہ اصل میں وہ معاملہ ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کا اور صحابہ کا معاملہ جو ہے, اگرچہ وہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایمان کے معاملے میں حضور نے بڑا دلچسپ وہ مکالمہ ہے کہ صحابہ سے, یہ مشکات کی بالکل آخری جو ہے اس کی فصل, اس میں یہ حدیث ہے کہ حضور نے پوچھا ایو الخلق اعجب الیکم ایمانا. تصور سے دیکھیے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ ہے, حضور تشریف فرما ہے, تمہارے نزدیک سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے تمام مخلوقات میں؟ تو صحابہ نے کہا ملائکہ, ملائکہ کا ایمان. تو حضور نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم, وہ کیسے ایمان نہ لائے, وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں, یعنی ان پر تو وہ حقائق منکشف ہیں, وہ منکشف ہو تو ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا, تو کون سا کمال ہے ان کا ایمان لانا, وہ تو اس امتحان ہی میں نہیں پڑے کہ وہ غیب میں ایمان لانا ان کے لیے ہو, یؤمنون بالغیب وہ تو ہے ہی نہیں ان کے لیے. انہوں نے سوچ کر پھر کہا دوسری اٹمپٹ میں کہ فن نبیون, پھر انبیاء کرام کا ایمان ہے. حضور نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل عليهم, ان کا کیا ہے وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہی ان پر نازل ہوتی, یعنی وہ عالم غیب جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے تو خیر کھلا ہوا ہی ہے, تو نبیوں پر بھی تو کچھ پردہ اٹھایا جاتا ہے تبھی تو وہ نبی بنتا ہے, اس عالم غیب کی سیر کرائی جاتی ہے, وہی کا معاملہ اس سے براہ راست ہو رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان کا بھی کوئی کمال نہیں, اس میں کمال والی بات کرو, یعنی ایمان ایک ہے مقدار میں بہت زیادہ ہونا یہ اور بات ہے, لیکن سوال یہ تھا کہ آج اب وہ سب سے عجیب سب سے حسین ایمان کس کا ہے. پھر صحابہ نے بڑی ہمت کی ہوگی, میں سوچتا ہوں کہ تھرڈ اٹمپٹ انہوں نے کی فنحنو, تو پھر ہمارا ایمان ہے سب سے اندھا سب سے حسین. حضور نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم, تم کیسے ایمان نہ لاؤ گے جبکہ میں تمہارے ماں بہن موجود ہوں, تم نے مجھے دیکھا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا, میرے نزدیک سب سے حسین ایمان ان کا ہے جو ہمارے بعد آئیں گے, اور انہیں یہ صفحات ملیں گے قرآن کے جن میں اللہ کی کتاب درج ہے اور اس پر ایمان لائے. تو یہ ایمان کا معاملہ ہے, نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ایک پہلو یہ بھی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ افضل ایمان جو ہے تمام مخلوقات میں وہ صحابہ کرام کا ہے. انبیاء کا معاملہ تو خیر اب کسی بحث میں آنے والی بات ہی نہیں ہے, وہ ایک کیٹیگری علیحدہ ہو جائے گی, لیکن انسانوں میں افضل ترین ایمان صحابہ کا. صحابہ کا ایمان جو ہے وہ اصل میں صرف کوانٹیٹیٹیو نہیں بلکہ کوالیٹیٹیولی مختلف ہے. حضور کی ذات جس طرح ایمان کی ایک بہت بڑی بھٹی تھی, جیسے آپ کسی بھٹی کے سامنے بیٹھیں تو وہ سرایت کرے گی حرارت آپ میں کہ نہیں, بالکل اس طرح حضور کی صحبت سے جو ایمان صحابہ کو حاصل ہوا اس پر تو آپ کسی اور شخص کے ایمان کو قیاس بھی نہ کریں, وہ نوعیت کے اعتبار سے جدا. یہی وجہ ہے کہ ان کے ایمان میں کیوں کیسے یہ ہے ہی نہیں. میں نے کئی مرتبہ آپ کو نوٹ کرایا کہ صحابہ یہ پوچھتے نہیں تھے, یہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں نا عقل کے سوالات. بڑا پیارا شعر کہا ہے اکبر الہ‌آبادی نے کہ مذہب کی لیپ پوت سے دبتی نہیں ہے عقل, بس عشق ہی دباتا ہے اس کی کرید کو. یہ عقل جو ہے کیوں کیسے کیا یہ تو کرتی ہے نا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اہم حدیث جو بار بار ہم نے پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ عن قریب, ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. تو اب ہم ہوتے تو پوچھتے کب ہوگا, کیوں ہوگا, کیسے ہوگا, کدھر سے ہوگا, کوئی سوال نہیں کیا صحابہ نے. سوال کیا تو کیا کیا, مل مخرج منہا یا رسول اللہ, حضور اس فتنے سے نکلنے کا راستہ بتائیے. یعنی علمی اور عقلی اور یہ اور وہ اور کیوں اور کب اور کیسے اور کس لیے کچھ نہیں. یہ جو شان ہے صحابہ کی اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں وہ یقین اتنا گہرا تھا کہ بس فرما دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ الحق ہے, اور اب ان کے اندر پورا جذبہ جو ہے وہ عمل کا تھا. یہ جذبہ عمل جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. وہ جذبہ جو ہے وہ انسان بڑی سے بڑی جو ہے مشکلات ان میں انسان جو ہے مردانہ وار گھس جاتا ہے، بڑے سے بڑے رسک لیتا ہے. اور اگر عقل سے پوچھتا رہے تو عقل تو مشورے بہت دے گی، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. حضرت ابراہیم کو بھی عقل جو ہے یہ مشورہ دے سکتی تھی کہ اس وقت جان بچاؤ، اگر آگ میں جھونکے جا رہے ہو ختم ہو جاؤ گے تو کلمہ توحید جو تم کہہ رہے ہو پھر کون کہے گا، یہ ایک ٹمٹماتا سا چراغ ہے یہ بھی گل ہو جائے گا، تو اس وقت تو کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو. اور یہ دین میں جائز ہے، یہ بھی جان لیجئے، یہ دین میں ممنوع نہیں ہے کہ اگر کسی وقت انسان کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ یا موت ہے اور یا کلمہ کفر کہہ کر جان بچائی جا سکتی ہے، تیسرا اگر کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے تو کلمہ کفر زبان سے نکال کر انسان جان بچا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، رخصت ہے. چنانچہ تاریخی اعتبار سے بھی جان لیجئے کہ وہ سب سے پہلا خاندان جو پرسیکیوشن کا سب سے زیادہ شدید ہدف بنا ہے، آل یاسر، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور بیٹے عمار، عمار ابن یاسر، یہ تین افراد پر مشتمل کنبہ ہے اور شدید ترین پرسیکیوشن کا ہدف جو ہے یہ بنا ہے تین افراد کا کنبہ. ابو جہل وہ ان کو ستاتا تھا، ایذائیں دیتا تھا. دونوں جو ہے میاں بیوی ماں باپ حضرت عمار کے، انہوں نے تو عزیمت پر عمل کیا کہ ایک مرتبہ بھی کلمہ کفر زبان پر لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جان دے دی. یہ عزیمت ہے. تنگ آ کر آخر اس نے کہا تھا ایک دفعہ کلمہ کہہ دو. آخر کسی شخص کو اپنے لیے کوئی آئی واش تو چاہیے ہوتا ہے نا، میں چھوڑوں تو کس طرح چھوڑوں تمہیں. ہار گیا وہ، ستا ستا کر ہار گیا. ستاتا ہے انسان اس امید میں کہ واپس پھیر لاؤں گا ہی نہیں، تو وہ پھیرنے میں جب ناکام ہو گیا تو اس نے کہا ایک دفعہ کہہ دو میں چھوڑ دوں گا. انہوں نے ایک دفعہ بھی وہ کلمہ کفر زبان سے کہنا جو ہے گوارا نہیں کیا، جان دے دی. بیٹے نے البتہ وہ کلمہ کفر کہا عمار نے اور جان بچا لی، لیکن پھر ان پر اس قدر شدید غلبہ ہوا ہے پشیمانی کا کہ ایک ستون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ حضور ہی خود آ کر یہاں کھولیں گے تو میں یہاں سے ہٹوں گا ورنہ نہیں. شدید ان پر پشیمانی کی، یہ میں کیا کر بیٹھا، حضور نے آ کر کھولا اور تسلی دی کہ یہ بھی ہے، اس کی بھی اجازت ہے، تم نے کر لیا تو تم دین سے باہر نہیں ہو گئے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ عقل کا وہ معاملہ جو ہے وہ ہمیں صحابہ کرام میں نظر نہیں آتا، وہ کہیں شاید کوئی واقعہ ایسا ہو گیا، ورنہ یہ ہے کہ ان کا جو ایمان تھا وہ جذبہ عمل، جہاد، قتال، جان دینا. ایک شخص اسی وقت ایمان لاتا ہے، ایسا بھی واقعہ ہوا کہ ایک شخص دھوپ چڑھے جنگ جب شروع ہو رہی ہے اس وقت آتا ہے ایمان لاتا ہے، ابھی کوئی نماز آئی ہی نہیں، غسل کا موقع اسے نہیں ملا ہوگا اور وہ دوپہر سے پہلے پہلے شہید بھی ہو گیا، بات ختم، اس نے جان دے دی. تو وہ ایمان جو ہے صحابہ کا وہ تو ہے کچھ نوعیت کے اعتبار سے مختلف، لیکن جیسے ہی صحابہ کا دور ختم ہوا اور اب آیا تابعین کا دور، وہ جو عقل بیچاری بہت دب گئی تھی وہ اب اٹھی، اس نے پر پرزے جسے کہتے ہیں وہ نکالنے شروع کی. اب اس نے کوشچن کرنا شروع کیا، تقدیر کا مسئلہ کیا ہے، یہ خیر اور شر کیا ہے، کیا اللہ خالق شر بھی ہے؟ اگر اللہ خالق ہے ہر شے کا تو کیا وہ شر بھی وہ پیدا کرتا ہے؟ اگر ہر شے پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر یہ جزا و سزا کس بات؟ اب یہ وہ عقل نے کراس کوشچن کرنا شروع کیا. اس میں شدت پیدا ہوئی جب منطق جو ہے ارسطو کی منطق، منطقی تو تھی نا اصل، عقل کا ہتھیار تو منطقی تھی، یہ اس دور میں آ کر وہ ہتھیار ذرا بدلا ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن عقل کا اولین ہتھیار جو ہے وہ منطق، اور ارسطو کی منطق جو ہے جیسے ہی بنو امیہ کا دور ختم ہوا، بنو عباس کا دور آیا، اور اس میں جب وہ جس پر ہم بہت فخر کرتے ہیں بنو عباس کے علمی کارنامے، انہوں نے تمام یونانی کتابوں کے تراجم کرائے، اب تراجم ہوئے لوگوں کے علم میں وہ باتیں آئیں تو وہ منطق جو ہے اب قوی ہوئی، لہذا ایک شدید رد عمل ہوا اور عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی ان کا انٹیلیجنشیا، اب آپ کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ چیزیں تو ظاہر بات ہے کہ سوچنے سمجھنے والے علماء، حکماء، فضلاء، ان کے مابین بات ہوگی، ایک وہ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں معتزلہ. معتزلہ نے عقل اور منطق کو رکھا اوپر اور وحی اور دین اور مذہب کو کر دیا اس کے نیچے. عقل جو ہے وہ حاکم ہے, جو عقل مانے گی وہ مانیں گے, جو نہیں مانے گی نہیں مانیں گے. یہ معتزلہ, ان کا رد عمل ہے اشاعرہ. انہوں نے کہا ہم تو نقل پر بیٹھے ہیں, عقل مانے نہ مانے. یہاں تک کہ کوئی شے خیر صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا یہ خیر ہے, ہم خامخواہ عقلی طور پر اس میں کوئی خیر تلاش نہیں کریں گے. ہم مانتے ہی نہیں کہ کوئی اور خیر, عقلی خیر بھی اس میں ہے, بس خیر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کرو بس. اور کسی شے میں نہ شر ہے نہ خیر ہے, وہ شر اور خیر تو جیسے اللہ نے فرما دیا, رسول نے فرما دیا, وہ خیر اور شر. اب یہ دو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہو گئے. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ پھر اس کی انتہائی کی شکل جو ہے وہ خلق قرآن کے مسئلے کی صورت میں آئی. قرآن بھی مخلوق ہے کہ عدم مخلوق؟ اگر غیر مخلوق ہے, قدیم ہے, تو پھر تو یہ دو قدیم ہو گئے نا, اللہ بھی قدیم کلام بھی قدیم, توحید ختم ہوتی ہے. اور کہے کہ مخلوق ہے تو قرآن بھی مخلوق, ہم بھی مخلوق, ہم پھر قرآن کی 12 طریق کیوں تسلیم کریں؟ قرآن بھی مخلوق اور ہماری عقل بھی مخلوق, تو ہم کیسے اس کو مان لیں کہ وہ ہے اصل فیصلہ؟ یہ تھا مسئلہ کہ جس پر وہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مارے کھائی ہیں. لیکن یہ تو صرف ایک مسئلہ ہے اصل میں, یہ ساری بحث جو ہے وہ عقل اور نقل کی, کہ اولیت کس کو حاصل ہے, اہمیت جو ہے اولین کس کی ہے, عقل کی ہے کہ نقل کی ہے. اس معاملے میں اتنا زور بن گیا تھا, یہ واقعہ یہ کہ خطرہ یہ تھا کہ دین و ایمان کا شاید کہ یہ پورا گھروندہ جو ہے یہ ارسطو کی منطق اور یونانی فلسفے کے سیلاب میں بہ جائے. کیونکہ روب جب آتا ہے لوگوں کے اوپر تو روب تو بے پناہ ہوتا ہے, منطق کا روب, فلسفے کا روب. لیکن اللہ تعالی نے دو عظیم شخصیتیں اس وقت ایسی پیدا کی, ایک امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ایک امام غزالی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اس یونانی فلسفے اور منطق کا جو سیلاب آ رہا تھا اس کے دھارے کا رخ موڑا. تحافت الفلاسفہ, یہ لکھی امام غزالی نے, عظیم کتاب, فلسفے کے تاروں کو بکھیر کر رکھ دیا, فلسفے کا خود غیر عقلی ہونا ثابت کر دیا. اور دوسری کتاب امام ابن تیمیہ کی, الرد علی المنطقیین, یہ جو منطق, آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں بھی, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ابھی جو چند ہی سال ہوئے مرا تھا وہ برٹرینڈ رسل, اور ہم اتنے بےغیرت لوگ ہیں کہ نہ معلوم کتنے مسلمان زعما نے اس کے لیے تعزیتی کلمات کہے تھے. اور وہ شخص اس دور میں سب سے زیادہ کفر ساز جو کتابیں ہیں وہ اس کی, لاجیکل پازیٹیوزم, وہ لاجیکل پازیٹیوزم وہی تو ہے اصل میں اس دور کے الحاد کی سب سے زیادہ مدلل شکل جو ہے وہ برٹرینڈ رسل کا, وہ لاجیکل پازیٹیوزم. یہی تھی وہ منطق یونان کی اس وقت جو آئی تھی, جو تمام مذہبی اعتقادات کو بہا لے جانے کے لیے محسوس ہوتا تھا کہ بالکل اس نے اپنا کمر کس لی ہے, کہ الرد علی المنطقیین جیسی عظیم کتاب جو ہے کہ منطق کے اصولوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا, منطق خود منطق کو کاٹتی, تمہارے اصول جو ہیں وہ اٹل نہیں ہیں اور تم آئے ہو ان اصولوں سے, ان ترازوؤں میں تولنے کو ان حقائق کو کہ جو ابدی اور ازلی ہیں. درا حالے کہ تمہارے اپنے اصولوں کا حال یہ ہے, دے کانٹ اسٹینڈ اسکروٹنی. اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے وہ خود غیر منطقی. ان دو کی عظیم کوششوں سے وہ سیلاب کا رخ پھرا اور پھر ایک درمیانی سی شکل پیدا ہوئی. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو احناف حنفی, ہماری اکثریت احناف پر مشتمل ہے یہاں پاکستان میں, یہ فقہی طور پر تو امام ابو حنیفہ کے پیرو ہیں یا ان کے مسلک کے پیرو, اور اعتقادی اعتبار سے یہ ماتریدی ہے. یہ ماتریدی مسلک جو ہے یہ بین کا مسلک ہے. معتزلہ اور اشاعرہ, معتزلہ عقل کی انتہا پر, اشاعرہ نقل کی انتہا پر, اور ان دونوں کے مابین ایک اعتدال کی راہ جو ہے وہ ماتریدیوں نے پیدا کی. اور اس سے پھر وہ عقائد کی کتابیں ہمارے وجود میں آئی. اب ذرا غور کیجئے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا کہ تصوف کا لفظ نہ قرآن کا نہ حدیث کا, بلکہ وہ تو مجہول النسب لفظ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آیا کہاں سے. اسی طریقے کا ایک لفظ عقیدہ ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں، قرآن میں تو لفظ ایمان ہے، عقیدہ کہاں ہے؟ عقیدہ تو وہ شے ہے بس آدمی نے گرا باندھ لی، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہ تو ایک جیسے عقدہ کہتے ہیں نا گراہ کو، گراہ بندھی ہوئی ہے. انگریزی میں اس کے لیے صحیح لفظ ہے ڈاگما، اور ذہن میں رکھیے اسلام میں ڈاگما نہیں، اسلام میں تو ایمان ہے. ایمان کے حقائق جو ہے فطرت انسانی کے ساتھ ان کی مطابقت ہے. تو عقائد کا ایک فن بن گیا، عقائد پر کتابیں لکھی گئیں، اور وہ در حقیقت اس دور کی جو منطق تھی اس کے پیمانوں میں ایمان کے حقائق جس حد تک بھی زیادہ سے زیادہ سمو کر پیش کیے جا سکے وہ ہمارے عقائد ہیں، جو آج بھی کتابوں میں مدون موجود ہیں اور ہم انہی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ تو ایک دور تھا، وہ ختم ہوا. یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 سال کے فصل سے یا 800-900 برس کے فصل سے ایک دوسرا دور آیا. یہ دوسرا دور جو آیا ہے اس زمانے میں، یہ آیا ہے سائنٹیفک ریشنلزم کے تحت. اب یہ دور وہ ہے کہ جس میں سائنس نے ترقی کی بے پناہ، منطق تو آگے جا ہی نہیں سکتی، منطق میں ارسطو کی منطق سے آگے کون جائے گا، منطق تو مکمل ہو گئی تھی. لیکن اب آگے جو ماڈرن ریشنلزم جو ہے وہ ہے سائنٹیفک ریشنلزم، یہ سائنٹیفک عقلیت کا دور ہے. اور یہ دور جو آیا ہے جب انگریز آئے، فرانسیسی آئے، فلاں آئے، اور ہندوستان کی حد تک گفتگو کریں گے تو جب انگریز آیا یہاں اور یہ ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نئے رہن سہن کے انداز، نئی وضع قطع کے انداز، نئے نشست و برخاست کے آداب، ایک پوری تہذیب بھی لایا، اور تہذیب کے ساتھ ہی وہ اپنی سائنس لایا، نئے علوم لایا. اب یہ طبیعیات اور کیمیا اور یہ اور وہ اور جیولوجی اور باٹنی اور زوالوجی، یہ تمام علوم جب آئے تو پھر ایک اسی طرح کا کرائسس پیدا ہو گیا کہ اب ایک طرف وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے سائنس کی سپریمیسی، اس کی حتمیت، اس کی قطعیت کو تسلیم کر کے مذہب کو اس کے نیچے لگا دیا کہ مذہب کی بات کی سائنٹیفک توجیہ کیجئے، جس کی نہ ہو سکے. دیکھیے دو چیزوں کو اگر باہم آپ کو مطابق کرنا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ سوراخ تو گول ہے اور میخ آپ کے پاس چوکور ہے، وہ اگر اس میں آپ کو ٹھوکنی ہے تو اس کے کونے تھوڑے تھوڑے سے راؤنڈ کریں گے تو جائے گی نا، ورنہ تو نہیں جائے گی. لہذا مذہب کا جو کونا جو ہے سائنس کے اس سوراخ میں فٹ نہیں بیٹھا، انہوں نے اس کو تراش دیا تاکہ یہ دونوں چیزیں مطابق ہو جائیں، آخر لوگ سائنس پڑھیں. جیسے کہ سر سید احمد مرحوم نے وہ ایک شروع کی تحریک، اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم تو پیچھے رہ جائیں، ہندو آگے نکل جائے گا. اس مسئلے کا ایک تو وہ سیاسی پہلو تھا، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، آج اس پر گفتگو نہیں کر رہا. بلکہ ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے جو ایک نیا معتزلہ کا دور سمجھ لیجئے کہ آیا، وہ تھی منطقی عقلیت، لاجیکل پازیٹیوزم سمجھ لیجئے اس دور کی، اور یہ تھی سائنٹیفک ریشنلزم، سائنس کے اصولوں کو مسلم مان کر اور ان کو مقدم رکھ کر اس کے تحت مذہب کی توجیہ، جو بات اس کے اندر فٹ بیٹھ جائے قبول، اور جو انفٹ ہو اسے کہیں نہ کس طرح تراش لیجیے. اس پر بھی پھپھی چس کی تھی اکبر الہ آبادی نے کہ دیکھ کاریگری حضرت سید اے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح، اس کو اس طرح مولڈ کرنے کے قابل بنا دو کہ جدھر چاہو اس کے کان موڑ لو، موم کی ناک جسے کہتے ہیں، ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ. یہ دور تھا سر سید کا مرحوم، اور ان کے جواب میں علماء، وہ قدامت پرست علماء، انہوں نے سیاسی اعتبار سے بھی فیصلہ کیا کہ ہم تو نہ انگریزی پڑھیں گے نہ انگریزی علوم پڑھیں گے، ہم تو وہ قال اللہ و قال الرسول بس اسی میں رہیں گے، وہی پڑھیں گے وہی پڑھائیں گے، ہماری زندگی جو ہے وہ اسی رخ پر چلے گی. یہ جو تقسیم ہمارے ہاں ہوئی ہے، جہاں اس کے سیاسی مضمرات تھے اور نتائج نکلے، وہاں اس کے ہمارے ہاں ذہنی فکری جو مختلف روئیں اس وقت چل رہی ہیں، اس میں بھی فرق و تفاوت واقع ہے. کہ ایک انتہا پہ سر سید پہنچ گئے، فرشتے کوئی شے نہیں ہے، فرشتے کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، بلکہ فرشتہ تو در حقیقت فورسز آف دی نیچر کا نام ہے، جنوں کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، جن جو ہے وہ انسانوں میں سے جو ذرا اکھڑ قسم کے مشتعل مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں قرآن نے جن کہہ دیا استعارتن، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلا شخص آگ بگولا ہو گیا غصے میں، یہ استعارہ ہے، آگ تو نہیں ہو جاتا وہ آدمی ہی رہتا ہے، لیکن اصل میں اس کے غصے کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم استعارتن کہتے ہیں کہ وہ آگ بگولا ہو گیا، اسی طرح جنوں کو کہہ دیا گیا وہ آگ سے پیدا کیا، وہی کیا ہے وہی کا چشمہ تو نبی کے اپنے دل سے پھوٹتا ہے، کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں ہے، اس پر تو ان کا شعر بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس پر معاف فرمائے، ورنہ ایک اعتبار سے تو یہ اتنی شدت کی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ اسلامی عقائد سے گویا کہ ایک طرح سے بالکل انسان نکل جاتا ہے باہر۔ زجبریل امی قرآن پیغام نمی خواہم ہما گفتار باشو کس قرآن کے مندارم، مجھے جبریل امین کا لایا ہوا قرآن نہیں چاہیے، معاذ اللہ، یہ تو جو قرآن میرے پاس ہے یہ تو میرے معشوق کا کلام ہے۔ اب معشوق سے مراد کیا ہے؟ اللہ بھی ہو سکتا ہے اور رسول بھی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ بہر صورت انہوں نے جو نفی کی وہ حضرت جبریل کی، یہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ معشوق سے ان کی مراد کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ مسلم ہے کہ اصل میں نفی جبرائیل کی ہو رہی۔ اسی طرح معجزات کا انکار، معجزات کوئی معجزات نہیں تھے، یہ مد و جزر کی بات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزر گئے تو وہ سمندر جو ہے وہ جزر کی کیفیت میں تھا، جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا وہ مد کی کیفیت میں تھا، ڈوب گیا۔ اسی طریقے سے معراج جو ہے جسمانی نہیں ہے، صرف ایک خواب ہے، ایک روحانی سفر ہے، روحانی تجربہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں یہ در حقیقت وہ سائنس کا جو روب تھا، روب بہت ہوتا، جیسے ایک وقت میں ارسطو کی منطق کا روب چھایا اسی طرح ایک وقت میں سائنس کا روب اتنا چھا گیا کہ مذہب کی توجیہات اس کے تابع کر کے کی گئی۔ دوسری طرف ایک وہ ہے طبقہ جنہوں نے کہا ہم نہیں جانتے سائنس کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی، ہم سائنس پڑھتے ہی نہیں، چھٹی ہوئی، ہم تو جمے ہوئے ہیں قال اللہ قال الرسول، جو کچھ فرمایا اللہ نے میں نہیں مانتے، اور جو کچھ فرمایا اللہ کے رسول نے میں نہیں مانتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ وہ عقل میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا، سائنٹیفک توجیہ اس کی کوئی ممکن ہے یا نہیں ہے۔ یہ دو ہیں ہمارے ہاں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ گروہ ہے کہ جس نے جدید کو غالب کر دیا دین پر، ان کو ماڈرنسٹ کہیں، ان کو جدید معتزلہ کہیں صحیح ہوگا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس حصار سے باہر ہمیں نکلنا ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نہ نکلیں، معاشرہ تو نکلا ہوا ہے، اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو اس کے معنی یہ تو نہیں کہ وہ تعلیم ہوگی نہیں۔ اب اگر زوالوجی پڑھائی جا رہی ہے تو اس میں تو ایولیوشن کا نظریہ آئے گا، آ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ایک طرف وہ نظریہ ارتقاء ہے اور ایک طرف قرآن مجید میں سات مقامات پر آدم و ابلیس کی سرگزشت ہے، کیسے ریکنسائل کریں، کس طرح اس میں جوڑ ملا ہے، تو ایک عام نوجوان کے لیے تو ممکن نہیں۔ لہذا یہ پرابلم ہے اس دور کا اصل میں، اور اس پرابلم سے ہم ابھی تک نکلے نہیں ہیں، نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے حل کے بارے میں بھی سنجیدگی سے ابھی تک ہم نے سوچا نہیں۔ جہاں تک تو ہے دین و شریعت کی تفصیلات کا تعلق، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس کی توجیہات وہ تو ایک بہت عظیم فن کی حیثیت سے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اس کا آغاز کر گئے، علم و اسرار الشریعہ، شریعت نے یہ حکم کیوں دیا، اس کی کیا حکمت ہے، شریعت نے یہ حکم کیوں دیا ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اس دور میں اسلامی نظام حیات کے مختلف گوشوں پر کام ہوا ہے کافی، اسلامی معاشرہ ایسا ہوتا ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ توجیہات ہے، اسلام کس سیاسی نظام یہ ہے، اس کا یہ نقشہ ہے، اس کا یہ ڈھانچہ ہے، لیکن میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ در حقیقت بنیادی عقائد ہیں، بلکہ میں تو لفظ عقائد پسند نہیں ہے مجھے کیونکہ یہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے، بنیادی مسائل ایمان کے، اللہ کو ماننا اور اس کی صفات کمال کو ماننا، یہ تو نقطہ آغاز ہے دین کا، یہ اگر نہیں ہے اور صرف ماننا زبان سے اس سے تو آپ مسلمان تو ہو جائیں گے چلیے، لیکن جب تک اس پر یقین نہ ہو آپ کا طرز عمل جو ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہو سکتا. یہ ہے اصل پرابلم. اسی طریقے سے آخرت کا یقین، اسی طرح وحی کا یقین، یہ جو اصل مسائل ہے فلسفیانہ، جو میٹافزکس سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو اصل فلسفہ ہے اس کے جو چوٹی کے مسائل ہیں، ان سے تاحال ہمارے ہاں سنجیدگی سے، جسے کہا جائے کہ گریپل کرنا، سنجیدگی کے ساتھ اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا، یہ بھی تحال نہیں. ایک بس جذباتی سطح پر تو بات ہو جاتی ہے، وہ مساجد میں بھی ہو جاتی ہے، وہ مختلف واس کی محفلوں میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ دو روئیں بہ رہی ہیں ابھی تک اور بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ. سر سید کی فکر کی شاخیں میں کئی دفعہ گنوا چکا ہوں، ہمارے یہاں وہ سائنٹیفک نیشنلزم، کہیں وہ رنگ زیادہ گہرا ہے کہیں کم ہے، لیکن ہے وہ، اس نے اس کے اثرات جو ہے ہمارے معاشرے میں پیدا کیے. یہ سارے جدید تصورات اسی کے تحت تو ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے. ہے زمانے کے اندر ایک چل رہی ہے رو، مرد اور عورت کی مساوات، بڑا ہی حسین نعرہ ہے، مساوات کا لفظ جو ہے وہ تو بڑا اچھا ہے نا، تو مرد اور عورت کی مساوات. اب یہ کہ وہ اس تہذیب کا ایک ایسا نظر ہے، علامہ اقبال پر اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے، اس ایشو پر اتنے کلیئر مائنڈڈ تھے، انہوں نے جو کہا ہے کہ اس جدید تہذیب کا ایک گلٹرنگ ایکسٹیریئر ہے، اس کا ایک خارج ہے بڑا چمکدار اور روشن، لیکن اگر دیکھو گے اندر، انہوں نے تو مختلف اعتبارات سے کہا، ایک تو یہ کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. تو ایک تو یہ ان کا نقشہ ہے، دیو استبداد جمہوری قوامِ پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اس لیے کہ مغربی جمہوریت میں جس طرح سرمایہ دار کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو جاتی ہے، تو اصل میں کسی زمانے میں فیوڈل لارڈز کی حکومت تھی، اب سرمایہ دار کی حکومت، تمام وسائل ابلاغ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں، اور وہ جدھر چاہتے ہیں عوام کا رخ جو ہے وہ موڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں لوگ یہ کہ ہم آزاد ہیں. آزاد کہاں ہے؟ تمہارے ذہنوں کو جو ہے وہ ایک رو جو ہے ذرائع ابلاغ کی وہ بہائے لیے چلی جاتی. اسی طریقے سے یہ تہذیب اور تمدن اور سماج، تو یہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سناڑی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان میں چمک جو ہے اگرچہ بڑی چکا چوند والی چمک ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل جسے ہم کہتے ہیں ملما سازی ہے اس کے سوا. تو ان کو تو اللہ نے یہ گہری بصیرت دی. آج جو ضرورت ہے اصل میں اس کو سمجھ لیجئے، علامہ اقبال ہی کے بارے میں یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے کہی ہے کہ جہاں تک تو نظام اسلام کا تعلق ہے، اس کی وضاحت میں تو اور بہت سے مصنفین نے بہت حصہ لیا، کوئی شک نہیں، اسلام کے سماجی اور سیاسی نظاموں پر. واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ خدمت کی ہے مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے، لیکن اصل مسئلہ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے عقائد کی بات، وہ علم کلام کا مسئلہ ہے. اعلیٰ ترین علمی سطح پر جو سوالات اس سائنس کی اتنی ترقی نے پیدا کر دیے ہیں، ان کا اگر تشفی بخش جواب انسان کو نہیں ملتا، اور جب تک کہ اس کے بارے میں ولا کل یطمئن قلبی والی بات جو ہے جدید ذہن کو نہیں دی جاتی، تو وہ اگر جڑ ہی جو ہے مضبوط نہیں ہوگی، تو یہ سارا انسان کا عمل جو ہے وہ تو اس جڑ کی بنیاد سے، اسی سے غذا حاصل کرتا ہے، اسی سے فیصلہ کن رخ اختیار کرتا ہے. لہذا وہ کام بھی ویسے کیا، جتنا کچھ بھی کیا، جسے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ ایک اچھی ابتدا اور اچھا آغاز تھا، وہ واحد کتاب ہے تا حال آج کی تاریخ تک بھی میں کر رہا ہوں، واحد کتاب الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید، یا اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل جدید، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کہ یہ دو بالکل علیحدہ علیحدہ روئیں جو چل رہی ہیں، مرج البحرین یلتقیان، یہی میں نے اپنی اس کتاب میں یہ آیت کوٹ کی ہے سورہ رحمان کی، جیسے فرمایا سورہ رحمان میں کہ چلائی دو روئیں ہے ساتھ ہی، یلتقیان لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ایک نادیدہ اور غیر مرئی پردہ ہے ان دونوں کے مابین کے مل نہیں سکتی، یہ ٹھنڈے پانی کی رو چل رہی ہے، یہ گرم پانی کی رو چل رہی ہے، لیکن وہ ملتے نہیں ہیں، وہ اپنے رخ پر جا رہی ہے، وہ اپنے رخ پر جا رہی ہے. یہی ہمارے معاشرے کا حال ہے اس وقت، کہ ایک طرف وہ آرتھوڈاکسی ہے، دوسری طرف وہ لبرل اسلام ہے،
وہ لبرل اسلام جس کا رشتہ کہیں نہ کہیں جا کر کسی واسطے سے صحیح، وہ پرویزیت کا واسطہ ہو، وہ کوئی اور فضل الرحمانیت کا واسطہ ہو، وہ کسی اور کا واسطہ ہو، وہ جائے گی جا کر ملے گی وہ سر سید احمد خان کے فکر سے، اس کا جوڑ جو ہے وہ ملے گا. اور ایک وہ ہمارے یہاں آرتھوڈاکسی ہے کہ وہ اپنے اسی حصار کے اندر ہے، بلکہ انہوں نے تاحال یہ زحمت بھی گوارا نہیں کی ہے کہ جدید سائنس کو پڑھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ اس نے کیا کوشچنز جو ہیں وہ انسانی ذہن کے اندر پیدا کر دیے، مسائل کتنے کھڑے ہو گئے ہیں ان کے حل کے لیے. حل تو بہت دور کی بات ہے، پہلے یہ تو معلوم ہے مسائل ہیں کیا، اگر پڑھیں گے نہیں تو وہ مسائل سامنے کیسے آئیں گے. وہ اپنی اسی قدیمی فضا میں، یہاں تک کہ عقائد کے باب میں بھی وہ کتابیں ہی ابھی تک پڑھائی جا رہی ہیں جو اس دور میں مرتب ہوئی تھی جب وہ ارسطو کی منطق نے ہم پر حملہ کیا تھا. وہی چیزیں جو کی تو اس کے درمیان میں کام شروع کیا تھا علامہ اقبال نے، کسی درجے میں وہ کام اگر آگے بڑھا ہے تو میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر رفیع الدین کی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس رخ پر انہوں نے کچھ کام کیا. قرآن اور علم جدید ان کی مشہور کتاب جس سے میں نے تعارف کرایا تھا آپ کا، اور آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ لی بھی تھی اگر اس کا مطالعہ کیا ہو. لیکن یہ کام ہے اصل میں جو کرنے کا ہے کہ یہ جو شاخیں چل رہی ہیں جن کو آج صدر ضیاء صاحب نے بھی کہہ دیا، میں نے چونکہ ابتدا میں بات کہی تھی، لوگ بعد میں آئے ہیں وہ سن لیں کہ ان کے یہ الفاظ سن پڑھ کر مجھے آج حیرت ہوئی اس انٹرویو میں کہ ایک طرف ماڈرنسٹ اسلام ہے اور دوسری طرف فنڈامنٹلسٹ اسلام ہے، اور میں ان دونوں کے بیچ بیچ میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہیں مغالطہ ہوا ہے. اگر وہ ماڈرنسٹ یعنی تجدد پسند اور آرتھوڈاکس یعنی قدامت پرست ان کے مابین کہتے درمیانی راستہ تو وہ صحیح ہوتا، لیکن فنڈامنٹلزم جو ہے وہ تو لازمی ہے. ان اصولوں کو سٹک کرنا، ان کو مضبوطی سے تھامنا، فنڈامنٹلز ہی سے تو کسی شے کا تشخص ہے. اگر فنڈامنٹلز کے اندر تبدیلی ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا اپنا تشخص جو ہے وہ ختم ہو کرے گا. تو ان فنڈامنٹلز کو برقرار رکھتے ہوئے ذہن جو بھی ترقی کر گیا ہے، علوم اور معلومات کا جو خزانہ نوع انسانی نے جمع کر لیا ہے، اس کے اور ان فنڈامنٹلز کے درمیان مطابقت پیدا کر کے دکھانا، تاکہ ولاکل یطمئن قلبی، تاکہ جدید ذہن، نوجوان نسل جو ہے اس کو اطمینان قلبی حاصل ہو، یہ ہے وہ کام کے جو ہمارے کرنے کا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو قرآن اکیڈمی کا بار بار ذکر ہوا ہے، آج میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، یہی خیال تھا اصل میں کہ جس کی وجہ سے وہ پورا نقشہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا، جس کے لیے وہ انجمن خدام القرآن بنی، وہ عمارت بھی بنی ہے. پیش نظر کام یہ، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام میں کتنا کر پاؤں گا. علامہ اقبال کا اپنا حال اگر یہ رہا ہے کہ ان کی خواہش پر دارالاسلام تعمیر ہوا، لیکن جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ وہاں نہیں ہو سکا. خواہش ان کی یہ تھی کہ کچھ گریجویٹس ان کو وہاں رکھا جائے، انہیں قرآن اور حدیث پڑھائی جائے، عربی زبان پڑھائی جائے، لیکن وہ کام شروع نہیں ہو سکا. یہ خواہش تھی، خواہش تھی صحیح رخ پر. دوسری طرف یہی خواہش جو ہے، ذرا غور کیجئے، کہاں یہ سرنا پٹھانکوٹ کے قریب سرنا ریلوے اسٹیشن سے متصل دارالاسلام بنا اس کام کے لیے، اور اسی کام کے لیے کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے دارالارشاد بنایا تھا، وہ بھی اسی لیے کہ لوگوں کو ایسے لوگ پیدا کیے جائیں کہ جو ایک طرف جدید سے واقف ہو، دوسری طرف یقین ان کے اندر وہ ہو، اذعان ان کو اللہ پر، آخرت پر، اور نبوت پر، رسالت پر، قرآن پر یقین حاصل ہو، اور وہ لوگ جو ہے وہ داعی بن کر جو ہمارے معاشرے میں پھیل جائیں. تو یہ نقشہ تھا مولانا ابوالکلام آزاد کے سامنے. لیکن یہ کہ نہ وہ بیل منڈے چڑھی نہ یہ بیل منڈی چڑھی، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی اگر ہم کوششیں کریں جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے اسباب فراہم نہ ہو. یہاں بھی چونکہ آج میں نے دو مواقع پر اکبر الہ‌آبادی کے اشعار آپ کو سنا، اس موضوع پر بھی بہترین اشعار ان کے ہیں کہ یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر. عزم تو ہے، سعی کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اور اسباب کرے جمع خدا ہی کہے یہ کام. اسباب تو آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے. ایک ارادہ آپ کے ذہن میں آیا، مبارک ہے، خیال ہے، بہت اچھا ہے، لیکن صحیح عملا تو اس وقت ہوگی جب اسباب فراہم ہو جائے. یہ عالم اسباب ہے نا، یہ عالم اسباب ہے، اور مسبب الاسباب صرف اللہ ہے. تو یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر. اور اسباب کرے جمع، خدا ہی کہے یہ کام، طالب ہو خدا سے تو دعا ہی کہے یہ کام۔ اکبر الہ‌آبادی کا ایک رخ لوگوں کو معلوم ہے، مزاحیہ کلام، لیکن اکبر الہ‌آبادی کا ہاں جو یہ عارفانہ کلام ہے، وہ شعر جو میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا تسلیم و رضا کے موضوع پر، کہ خدا خالق رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا، جو اس کا فیصلہ ہے اسے تسلیم کرو، سر تسلیم خم ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہے اصل میں وہ ضرورت کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کہہ لیں، اسلام کا دوبارہ غلبہ کہہ لیں، اس کے لیے یہ جو ہمارے ہاں فکری انتشار ہے اس کو بھی جب تک کہ ایک درمیانی نقطے پر لا کر اور بڑے ہی مدلل انداز میں، ایسے ہی نہیں پیچ ورک نہیں، واقعی جڑ بنیاد ہو اس کی، مستحکم، کچھ ہمت والے لوگ کمر کسیں، کچھ ذہین لوگ نوجوان اس کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں، تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہو۔ اور اگر یہ کام نہیں ہوتا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک اذعانی خیال اور یقین ہے میرا کہ پاکستان کا قیام اسلام کی نشأت ثانیہ اور اسلام کے عالمی غلبے کے خدائی نقشے کا ایک جز ہے، اس طرف پیش قدمی جو ہے اس کے لیے یہ کام بھی ضروری ہے، یہ اگر نہیں ہوتا تو اس انداز میں ادھر پیش قدمی جو ہے وہ ہونی ممکن نہیں۔ بہرحال یہ تھی وہ چیزیں، بلکہ اس سے زائد دیوبند اور علی گڑھ کے مابین جو ہمارے ہاں شکلیں پیدا ہوئی، ندوہ قائم ہوا، جمعیت الانصار وجود میں آئی، جامعہ ملیہ قائم ہوا، کیوں ہوا تھا یہ ایسے ہی تو نہیں، ادارے وجود میں آتے ہیں تو اس کے بڑے گہرے محرکات ہوتے ہیں۔ بہت شروع میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ دو روئیں تو بڑی ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں مخالف سمتوں میں چل رہی ہیں، کہ ایک طرف علی گڑھ چل رہا ہے، ایک طرف دیوبند چل رہا ہے، یا دوسرے جو بھی ہمارے ہاں دارالعلوم ہیں، ان میں تو کہیں کوئی نسبت ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ کہیں ایک دوسرے سے کوئی مشابہت کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل دو رخوں پر اگر چلے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ لہذا کوشش شروع ہوئی کہ درمیان میں لاؤ کچھ، کوئی ایسے ادارے کے جو بیچ بیچ ہوں، بین بین ہو، جدید اور قدیم کا امتزاج ہو۔ تو یہ جیسے علامہ اقبال کی وہ خواہش تھی دارالاسلام کی، جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ نقشہ تھا دارالارشاد کا، اسی طریقے سے یہ کہ کچھ ادارے وجود میں آئے، جامعہ ملیہ، ندوۃ العلماء، جمعیت الانصار، لیکن یہ کہ واقعتاً اس رخ پر پیش قدمی تاحال کوئی نہیں ہوتا۔ بعض شخصیتیں ہیں درمیانی جو ابری ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، علمی میدان میں بھی درمیانی شخصیتیں آئی ہیں، لیکن یہ کہ یہ کام اصلاً ابھی کرنا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میری اس کتاب میں وہ جو درمیانی کوششیں ہیں ان پر تفصیلی ایک باب ہے کہ علی گڑھ کی ایک انتہا اور دیوبند کی دوسری انتہا کے مابین جو درمیانی ہمارے ہاں جو کچھ روئیں فکری پیدا ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کے بارے میں جو میری ایک تحقیق ہے وہ میں نے اس میں پیش کی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں کہ ہمیں اپنے ظروف و احوال کا اندازہ ہو، ہم کہاں سانس لے رہے ہیں، ہمارے ہاں سیاسی مختلف روئیں کون کون سی ہیں، ہمارے ہاں فکری روئیں مختلف کون کون سی ہیں، اور اسلام کے لیے اگر کام کرنا ہے تو ان دونوں میدانوں میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں نے یہ جو تین یا چار آج چوتھا جمعہ تھا ان میں یہ گفتگویں کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آئندہ جو ہے یہ آج کی گفتگو جو ہے اس میں بس وہ سلسلہ ختم ہوگا اور کسی نئے موضوع پر گفتگو شروع ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔